بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی شأنه نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں مہمان بنا کر بلایا ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک شخص عبادت کرتا ہے مجبور ہو کر بوجھ سمجھ کر کبھی 10 دن تک مسجد میں ٹھہرنا ہے عبادت میں لگے رہنا ہے لیکن چلو کر لیتے ہیں کسی طرح آخرت میں نجات ہو جاوے یہ بھی اخلاص ہے کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے جنت مل جائے گی یہ بھی اخلاص ہے مگر اس میں بوجھ کا پہلو ہے کہ بھئی کوئی چارہ نہیں ہے کسی طرح جہنم سے چھٹکارا پانا ہے کسی طرح جنت میں داخل ہونا ہے تو چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں چلو جماعت میں نکل جاتے ہیں مشکل تو بہت لگے گا 10 دن 40 دن مگر کوئی چارہ نہیں ہے کوئی نجات کا راستہ مل نہیں رہا ہے یہ بھی اخلاص ہے مگر کم درجے کا اور اس میں لطف نہیں آئے گا مزہ نہیں آئے گا بوجھ اور دوسرا کہ اللہ تعالی شانہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں مسلمانوں میں سے جن لوگوں کو اس سال رمضان میں مہمان بنا کر اپنے گھر میں بلایا ان میں مجھے بھی شامل کیا اب زاویہ بدل گیا سوچ بدل گئی اب ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ پر لطف گزرے گا اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر ہوگی کہ میں 29 رمضان یا 30 رمضان تک ہی مہمان ہوں پھر پتہ نہیں 2 بارہ اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آئے نہ آئے اس سال میرے کتنے قریب کے دوست ہیں جن کا پکا ارادہ تھا اعتکاف کا اور ہر طرح سے وہ تیار تھے اور بڑے شوق سے کچھ وہ جو پہلے بھی آ چکے تھے کچھ وہ جو بالکل نئے تھے پہلی مرتبہ آنے والے تھے مگر آخری وقت میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ مجبور ہو گئے نہیں آ سکے تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے تیری طلب میری طلب یہ بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یعنی ہم جو طلب کر رہے ہیں اللہ کو جنت کو یہ جو طلب کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اللہ ملے گا اللہ کی طلب میں آئے 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے تو جنت ملے گی جنت کی طلب میں آئے 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے تو مغفرت ہوگی مغفرت کی طلب میں آئے یہ جو طلب دل میں پیدا ہوئی ہے یہ کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم یہاں آئے اگر اللہ ہمیں نہ بلاتا تو ہم نہ آ سکتے تو کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے تیاری کی تھی اور آخری دن حالات ایسے ہو گئے گھر کے حالات کوئی بیمار کچھ کیا کہ وہ نہیں آ سکے اور کچھ ایسے میرے دوست ہیں کہ جن کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی ارادہ نہیں تھا, ایک دو دن پہلے ہی اللہ نے دل میں بات ڈال دی اور وہ آ گئے, ایک دم تقاضا اللہ نے پیدا کیا. تو تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالی شانہ کا فضل جب تک شامل حال نہ ہو وہاں تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک آقا اور غلام کہیں جا رہے تھے, اذان ہوئی تو مؤذن تو آقا کو بھی بلا رہا تھا اور غلام کو بھی بلا رہا تھا, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, وہ تو دونوں سے کہہ رہا تھا اور یہ ندا بھی اللہ کی طرف سے تھی کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. آقا کو توفیق نہیں ملی, غلام کو توفیق ملی. غلام نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں, آقا نے کہا بہت اچھا. پھر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اب تو مجھے 10 منٹ ٹھہرنا ہی ہے اس کے انتظار میں, چلو میں بھی نماز پڑھ لوں. غلام اندر اور آقا باہر, ملکہ ایلیزابیتھ کوئین ایلیزابیتھ مجھے آپ کو دعوت بھیجی کہ فلاں تاریخ کو آپ ہمارے محل میں آئیے. سوچو تو صحیح, تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا اعزاز سمجھا جائے گا کہ مجھے کوئین نے انوائٹ کیا ہے پیلس میں. ہر ایک سے کہے گا کہ کوئین کی طرف سے مجھے انویٹیشن ملا ہے. تو دنیا کی رانیوں اور دنیا کے بادشاہوں کا احکم الحاکمین کے سامنے پوزیشن ہی کیا ہے, ان کی حیثیت ہی کیا ہے. مجھے اور آپ کو تو احکم الحاکمین نے بلایا ہے اپنے گھر میں, اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے, 1.5 گھنٹے کے لیے, لنچ یا سفر کے لیے نہیں, پورے 10 دن کے لیے. اور ان پورے 10 دن میں وہی ہمیں کھلا رہا ہے, وہی ہمیں پلا رہا ہے. اتنے سارے آدمی, وہ کھلا رہا ہے, وہ پلا رہا ہے. یعنی ایسا ہمیں فارغ کر دیا کہ تم آ جاؤ میرے گھر میں, میں ہی کھلاؤں گا, میں ہی پلاؤں گا. میرے گھر کے باہر بھی کھلاتا پلاتا میں ہی ہوں, مگر تمہیں خود کی خدمت کرنی پڑتی ہے. یہاں تم آؤ کوئی اور خدمت کرے گا, کوئی فکر نہیں ہمیں. من دخلہ کانا امنا, جو داخل ہو گیا وہ بس امن میں. اور یہاں آنے کے بعد ایک عجیب کیفیت اللہ نصیب فرما دیتے ہیں اعتکاف کی برکت سے, کہ باہر کے جتنے جھمیلے اور جو فکریں ہوتی ہیں وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہیں. آدمی کتنی چیزوں کو بھول جاتا ہے اور دل اندر سے ایسا چاہتا ہے کہ بس اسی نشے میں پوری زندگی گزر جائے. ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک میں ہوں اور دوسری چیز میرے ساتھ کیا ہے, شگلے یاد دوست, دوست کی یاد کا مشغلہ, انگیجمنٹ آف ریممبرنگ دا فرینڈ, آکیوپیشن آف ریممبرنگ دا فرینڈ. ایک میں ہوں اور میرے ساتھ اور کیا ہے, نہ زید ہے نہ عمر ہے نہ بکر ہے, میرے ساتھ اللہ کی یاد کا آکیوپیشن اور انگیجمنٹ ہے, بس میں اور اللہ کی یاد, میں اور اللہ کی یاد. ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی, سارے جھگڑوں سے فرصت مل گئی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے اور یہ دولت نصیب فرماوے, اللہ کی یاد کی دولت, اللہ کی یاد. لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں. آپ کہیں کہ سگریٹ مت پیو تو کہ نہیں پیتا, چھوڑ چکا ہوں, مگر جب سٹریس آ جاتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہوں, اس کے بغیر سکون نہیں ملتا. اور کچھ لوگ شراب تک پیتے ہیں, ڈرگ تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں سکون کے لیے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کا نام لیتے ہیں اور سکون مل جاتا ہے, وہ اللہ کہتے ہیں کہ سکون مل جاتا ہے, اللہ کو پکارتے ہیں اور سکون مل جاتا ہے. وہ پریشانی کے عالم میں, تنہائی میں, کسی کونے میں جا کر سجدے میں سر رکھتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں, پیشانی رکھتے ہیں, اور آنکھوں سے مسلادھار بارش کی طرح آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں, زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جس کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں وہ علیم بذات الصدور ہے, میرے سارے غموں کو جانتا ہے, سارے غموں کو جانتا ہے. بس یہ سجدے میں پڑا رہتا ہے 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ 10 منٹ اور سجدے سے سر اٹھاتا ہے, اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آنسوؤں کے ذریعے وہ اللہ سے ساری بات کر چکا ہے, اور اندر سے اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں میرے اللہ کی گود میں چلا گیا ہوں. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, دنیا سے, دولت سے, سونے سے, چاندی سے, پیسے سے, دوستوں سے کچھ نہیں ملتا. یہ جتنا سکون ہمیں زید عمر بکر سے ملتا ہے, جتنا سکون ہمیں اللہ کی معصیت, فلموں سے, ڈرگ سے, شراب سے ملتا ہے, جسے ہم سکون سمجھتے ہیں, یہ سکون نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, دھوکہ دھوکہ, یہ سپرفیشل سکون ہے. جیسے کھجلی کسی کو ہوتی ہے, کھجلی ایکزیما ہوتا ہے, تو ایکزیما ہوتا ہے تو کھجانے میں اسے مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے. تو آپ کا بچہ ہے, وہ ٹوئز کے ساتھ, کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور بہت مزے لیتا ہے, تو آپ اسے کبھی روکتے نہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو, اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزے کی چیز ہے. وہ فٹ بال کھیلتا ہے تو آپ روکتے نہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مزے لے رہا ہے فٹ بال سے, چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا ہے. وہ بائسیکل پر بیٹھ کر کھیلتا ہے, آپ روکتے نہیں, آپ بھی مزے لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو مزہ آ رہا ہے. مگر یہی بچہ اگر ایکزیما والا ہے اور کھجاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, نہیں بیٹا, نہیں بیٹا. معلوم ہوا کہ مزے دو قسم کے ہیں, ایک حقیقی مزہ ہے اور ایک جھوٹا مزہ ہے. میں بھی قبول کرتا ہوں, آپ بھی قبول کرتے ہیں, بچہ جس چیز کو مزہ سمجھ رہا ہے اگر آپ بھی اسے مزہ سمجھتے تو آپ بچے کو کہتے کہ اور کھجاؤ بیٹا, بہت مزہ آئے گا, لیکن آپ روکتے ہیں. اور جب آپ روکتے ہیں تو بچہ ضد کرتا ہے کہ میرے ابو مجھے اس مزے سے روک رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزہ نہیں ہے, یہ مزے کا دھوکا ہے. بالکل اسی طرح میرے بھائیوں, حلال چیزوں میں حقیقی مزہ ہے اور ناجائز چیزوں میں مزہ نہیں, مزے کا دھوکا ہے. اور جیسے وہ کھجانے والا اگر کھجاتا رہے گا اور باپ کی بات مانے گا نہیں تو اس کی چمڑی بگڑ جائے گی اور زیادہ خراب ہو جائے گی, وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا, جلن محسوس ہوگی اسے. اسی طرح اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور پھر پیغمبروں کے نائبین ہمیں جب کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, تو وہ سپرفیشل مزوں سے ہمیں روکتے ہیں, ایسی چیزوں سے روکتے ہیں کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے انہیں مزے سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ مزے نہیں ہے. اصل مزہ میرے بھائیو, اصل مزہ اللہ کی یاد میں ہے, اصل مزہ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تو ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگے گا. قلاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اسے سجدہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں، مجھے اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. علماء کرام کی بڑی تعداد ہے، مدارس میں اونچی کتابیں پڑھانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. الا، غور سے سنو، کان کھول کر سنو، عربی زبان میں جہاں کہیں الا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت اہم نہیں ہوگی؟ الف لام میم سے والناس تک کون سا ارشاد اللہ کا ایسا ہے جو اہم نہیں ہوگا؟ ہر ارشاد اہم، اور صرف اہم نہیں، بہت اہم، بہت اہم. اللہ کا کلام تو بہت اہم. جو پورا قرآن ہے اس میں اس آیت سے پہلے اللہ یہ بھی کہے کہ الا، تو یہ کتنا اہم ہوگا. الا، غور سے سنو، کان کھول کر سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب. طلبہ بھی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں مدارس کے. عربی میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، اور پھر جار مجرور. تطمئن القلوب بذکر اللہ ہونا چاہیے تھا. تطمئن القلوب بذکر اللہ، اطمینان ملتا ہے دلوں کو اللہ کی یاد سے. مگر عربی میں جب یہ جار مجرور جو اخیر میں آنا چاہیے اسے پہلے لے آتے ہیں، جیسے یہاں قرآن میں ہوا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس میں حسرہ کا معنی پایا جاتا ہے. حسرہ کا کیا معنی؟ اونلی، اونلی، صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اگر ہمیں کسی اور چیز سے اطمینان مل رہا ہے تو سمجھو کہ یہ سپرفیشل اطمینان ہے، ہم دھوکے میں ہیں. یہ اطمینان نہیں ہے. پیسے سے اطمینان ملا، دوستوں سے اطمینان ملا، کھانے پینے سے اطمینان ملا، ڈرگ سے اطمینان ملا، یہ اطمینان نہیں. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نماز سے اطمینان ملا تو سمجھو کہ یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے. تلاوت سے اطمینان ملا تو سمجھو کہ یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے. حدیث پڑھنے پڑھانے سے اطمینان ملا تو سمجھو کہ یہ صحیح اطمینان ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے سے تو سمجھو کہ یہ صحیح اطمینان ہے. دعوت دینے سے، دعوت سننے سے سمجھو کہ یہ صحیح اطمینان، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے اطمینان ملے تو سمجھو کہ یہ اطمینان ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اطمینان ملے تو سمجھو کہ یہ صحیح اطمینان نہیں ہے. ایک شخص کو بیوی سے اطمینان ملتا ہے اور بیوی کے ساتھ تعلقات اس کے شرعی حد میں ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہی ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعلق رکھتے ہیں. تو بیوی کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے، یا اس نیت سے کہ میں اگر بیوی سے پیار محبت کروں گا تو ناجائز تعلقات سے بچ سکوں گا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. لیکن اگر کسی کو ناجائز تعلق سے، زنا سے اطمینان ملتا ہے تو یہ اطمینان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اطمینان کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، وہ تو آ گیا، وہ باہر رہا. اب یہ جو اندر آیا، اندر آ گیا، اب وہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. یہ دوسری دنیا میں، وہ باہر انتظار کر رہا ہے، دس منٹ، پندرہ منٹ، بیس منٹ، دیکھا کہ وہ تو نکل ہی نہیں رہا ہے، جھنجھلا اٹھا، اور جہاں جوتیاں نکالی جاتی ہے وہاں آ کر کے معائنہ کرنے لگا کہ اور کتنے ہیں اندر، تو دیکھا کہ ایک ہی جوتی ہے غلام کی. تو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ اندر دیکھنے کے لیے جاتا، وہیں سے زور سے پکارتا ہے. کہ نکلتا نہیں تو, تو اس نے اندر سے کہا کہ یہ مجھے آنے نہیں دیتا, نکلتا نہیں تو کہ آنے نہیں دیتا, کہ اندر تو تو اکیلا ہی ہے, کون نہیں آنے دیتا, کہ وہ مجھے آنے نہیں دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا. مجھے باہر وہ نہیں آنے دے رہا ہے جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا. پانچ منٹ کے لیے, دس منٹ کے لیے, پندرہ منٹ کے لیے بھی مسجد میں آنے کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت میرے بھائیوں. میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اسی وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ تہیہ کر لیں, اور ان دس دنوں میں اللہ سے خوب دعا کریں کہ اے اللہ آپ کے گھر سے مجھے وابستہ کر دیجیے, آپ کے گھر سے وابستہ کر, اے اللہ میری کوئی نماز گھر میں نہ ہو, اے اللہ میرا دل تو اپنے گھر میں لگا دے. یہاں ایسے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو الحمدللہ پانچ وقت کی نمازیں مسجد میں اہتمام سے پڑھتے ہوں گے, اور ان کو بار بار خیال آتا ہوگا کہ ظہر کی نماز, ظہر کی نماز, ظہر کی نماز, ظہر کی نماز. وہ ٹاؤن میں جاتے ہوں گے کہ ظہر کی نماز. اگر آپ حضرات کی یہ کیفیت ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں سچا ایمان ہے. اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان, جب تم دیکھو کسی مؤمن کو کہ وہ مسجد میں آنے جانے کی عادت رکھتا ہے, اہتمام سے آتا جاتا ہے پانچوں وقتوں کی نمازوں میں, تو تم اس کے لیے سچے مومن ہونے کی گواہی دو. طے کر لو میرے بھائیوں کہ پانچوں وقت کی نمازیں ہمیں آج سے مسجد میں پڑھنی ہیں. ابھی تو ہم پڑھیں گے ہی انشاءاللہ, مگر یہاں سے جانے کے بعد بھی. اس سلسلے میں ہم لوگوں کی بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ مجھے بھی معاف کرے, مجھے بھی توفیق دے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھڑی کی طرف دیکھتے تھے, ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے, کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا, کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا, کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. پاکستان میں بعض جگہوں پر فجر کی اذان جلدی ہوتی ہے, آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے تاکہ لوگ اٹھ جائیں, اپنی اپنی تیاری کریں. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو چوبیس گھنٹے کے معمولات تھے, ان میں یہ تھا کہ تہجد کی نماز سے پہلے اٹھتے تھے, تہجد کی نماز پڑھتے تھے, دعائیں کرتے تھے, دعاؤں سے فارغ ہو کر کے پھر ذکر کرتے تھے روزانہ کا یہ ذکر, اور ذکر سے فارغ ہونے تک میں فجر کی اذان ہو جاتی تھی. یعنی مسجد میں آتے آتے یا داخل ہوتے ہوتے فجر کی اذان ہوتی تھی, مسجد میں داخل ہونے کے بعد حضرت دو رکعت سنت پڑھتے تھے فجر کی, آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ باقی رہتا تھا. آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ حضرت محراب میں بیٹھ جاتے تھے, امام تھے مسجد کے, محراب میں بیٹھ جاتے تھے اور محراب میں بیٹھ کر اپنی تلاوت کرتے تھے. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشغول, ہمارے پاس وقت نہیں. حضرت کچھ کم مشغول تھے. جو لوگ حضرت کو جانتے ہیں, کتنے بڑے عالم, کتنے فتاوا لکھتے تھے, کتنے سوالوں کے جوابات, کتنے مریدین, کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہے, اس کے علاوہ کتنے دورے, کتنے اسفار. میں نے انگلینڈ کے سفر میں حضرت کو دیکھا کہ سمر کے ایام میں آتے تھے, کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد کام شروع کرتے تھے بڑھاپے میں, ستر سال کی عمر, پچہتر سال کی عمر, سفر شروع ہو جاتا تھا فجر کے بعد. مردہ بدست زندہ, لوگ جہاں لے جاتے تھے چلتے رہتے تھے خدا, اور سوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد, کئی رولا تک نہیں. اور فالج کا حملہ ہوا تھا, اس سے صحت یاب ہونے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. سفر میں ساتھ رہا میں, میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت کو, کبھی نہیں دیکھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہوں اور اپنی جگہ سے محاسبہ کیے بغیر اٹھے ہوں, کبھی نہیں دیکھا. فجر کے بعد سے شروع کیا ہے, لندن سے سفر کرتے 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 عشاء میں گلاسگو پہنچ گئی, کتنا لمبا سفر. اور بوڑھا آدمی, اور تھکا ہوا آدمی, مگر حضرت کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا وغیرہ جو کچھ کرنا تھا اس سے فارغ ہونے کے بعد ایسے دو زانو بیٹھ جاتے تھے تورک کے ساتھ, جیسے عورتیں نماز میں بیٹھتی ہیں, اور اس طرح بیٹھ جاتے تھے اور اسے گردن جھکا دیتے تھے, اور پانچ منٹ, سات منٹ, دس منٹ, بارہ منٹ محاسبہ ہوتا تھا پورے دن کا, کہ پورے چوبیس گھنٹے میں میں نے جو کام کیے ہیں ان میں سے کون سے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئے اور کون سی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوئے. معمولات کے یہ لوگ پابند تھے, اپنے کاموں کے پابند تھے, اس لیے کہ ان کو آخرت کی فکر تھی کہ کہیں وہاں پکڑ نہ ہو جائے. تو طے کر لو میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ ہم مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں گے, مسجد سے تعلق. پانچ وقت کی نماز مسجد میں ہو, جلدی آ سکے تو جلدی آ جاؤ, نماز کے بعد رک سکے تو رکو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس وقت آپ حضرت میری گفتگو سن رہے ہیں, مگر میری گفتگو کے علاوہ آپ کے دل دماغ میں اور کیا بات ہے کہ ظہر باقی ہے, ابھی ظہر پڑھنی ہے. ذکر سے ہم فارغ ہوئے تو سب کے ذہن میں کیا تھا کہ اس کی بات بھی سننی ہے مگر ظہر بھی پڑھنی ہے, ظہر. تو اس وقت آپ کو میری بات سننے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اب ہم لوگ مسجد میں آدھ گھنٹہ, پندرہ منٹ, بیس منٹ جلدی آ جاتے ہیں, وضو خانے میں گزار دیتے ہیں بات کرتے کرتے, باہر فوئر میں وقت گزار دیتے ہیں, کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھنی بھی نہیں پڑتی. آپ اگر اندر آ گئے اور بیٹھے رہے چپ چاپ نماز کے, نہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نہ الحمدللہ, خاموش آدھ گھنٹے تک بیٹھے رہے, تو ایسا لکھا جاتا ہے کہ آپ نے آدھ گھنٹے تک اخلاص والی نماز پڑھی, مقبول اخلاص والی. اور اگر آپ نماز میں بھی مشغول ہو گئے آ کر تو ڈبل, جو پڑھی وہ بھی اور وہ جو انتظار والی ہے وہ بھی الگ ملے گا ثواب اس کا. تو مسجد میں جلدی آؤ, مسجد میں آؤ تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جن لوگوں کو فٹ بال کا شوق ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس شوق سے نجات عطا فرمائے. جب فٹ بال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے کی صف میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا پیچھے والی صف میں, فرنٹ رو, اس کی تو ٹکٹ کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ سینما سے بھی سب کو بچائے, سینما میں جانے والوں کو کون سے رو میں بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, آخری یا پہلا؟ یعنی شیطان ہم پر کیسے مسلط ہو گیا ہے کہ گناہ کے کاموں میں فرسٹ رو اور دین کے کاموں میں لاسٹ رو. اور آپ دیکھیے کہ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ لاسٹ رو میں کھڑے رہتے ہیں تو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جلدی بھاگنے کی فکر میں ہے. اعتکاف والے بھی یہ کرتے ہیں, آپ آگے. بھائی آپ کو کہاں جانا ہے, آپ پہلی صف میں رہیں, آخری صف میں رہیں, آپ تو انسانی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکل ہی نہیں سکتے, آپ پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ اس شیطان پیچھے رکھتا ہے, اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ جو پہلی صف میں کھڑا رہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا, دوسری صف والے کو کم, تیسری صف والے کو اور کم, چوتھی صف والے کو اور کم, پانچویں صف والے کو اور کم. تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ بھائی اب یہ آ تو گیا ہی ہے مسجد میں خصوصی مہمان بن کر, اب میں اس کا جتنا نقصان کر سکوں اتنا تو کروں, پیچھے رکھتا ہے وہ. اور اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اعتکاف میں رمضان المبارک کے مہینے میں آنے کے بعد بھی کوئی ہمیں پیچھے رکھتا ہے, کوئی ہمیں پیچھے رکھتا ہے. تلاوت کے وقت میں کوئی ہمیں بات کرواتا ہے, ذکر کے وقت میں کوئی ہمیں سلا دیتا ہے, مسجد میں آنے کے بعد. تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہم شیطان کے مقابلے میں کتنے کمزور ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جو بڑے بڑے طاقتور سرکش شیاطین ہیں وہ تو قید کر دیے جاتے ہیں. اس وقت تو بہت دبلے پتلے کمزور شیاطین وہ بھی ہمیں پچھاڑ دیتے ہیں, اور کیسی جگہ بھی پچھاڑ دیتے ہیں ایسے ماحول میں, ایسے ماحول میں. بلکہ یہ چیزیں تو افضل مفضول کی ہیں, گناہ بھی کرواتے ہیں, گناہ غیبت بھی ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھو نا کیسے کھا رہا ہے, یہ گناہ کروا دیتے ہیں. جلدی آ جاؤ, آگے بیٹھنے کی کوشش کرو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں, اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں, برابر دیکھ رہا ہوں میں کہ طاعت میں آگے کون بڑھتا ہے اور پیچھے کون رہتا ہے. اور یاد رکھو, وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, تمہارا رب تمہیں قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے, اور جمع کرنے کے بعد یہ آگے رہنے اور پیچھے رہنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. آگے بڑھو نیک کاموں میں, آگے واعظ و نصیحت میں, آگے ذکر میں, آگے اور کام کرو. جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ان کاموں میں مشغول رہو میرے بھائی. اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اس نعمت کو ضائع مت کرو. آج جس طرح عمل کر رہے ہیں آخری دن تک کسی طرح لایانی سے بالکل دور رہو. لایانی ایسا کوئی کام مت کرو جس میں دین کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. آپس میں بات چیت بالکل مت کرو, بغیر ضرورت کے بات چیت ختم. بھائی باہر بھی اللہ کو چھوڑ کر یاروں میں لگے ہوئے تھے, یہاں آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں, یہاں آنے کے بعد بھی زید کو تلاش کر رہے ہیں, عمر کو تلاش کر رہے ہیں, بکر کو تلاش کر رہے ہیں, دوستوں کو تلاش کے فلاں کہا گیا فلاں کہا گیا. کھانے کے وقت میں بھی ساتھیوں کو, سونے کے وقت میں بھی اپنے ساتھیوں کو پڑوس میں رکھتے ہیں, اور بجائے سو جانے کے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہاں آنے کے بعد تو ایسے آدمی کے پڑوس میں سونا چاہیے جسے آپ پہچانتے ہی نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں مریدین جاتے تھے, باقاعدہ خانقاہ تھی, وہاں لوگ رہ بھی سکتے تھے. ایک مہینے, دو مہینے, تین مہینے حضرت جس طرح مناسب سمجھتے تھے رکھتے تھے, لوگوں کو اجازت دیتے تھے. بڑے کمرے تھے تو ایک ایک کمرے میں تین تین, چار چار, پانچ پانچ, چھ چھ آدمی بھی کبھی رہتے تھے. ہو سکتا ہے ایک ہی کمرہ ہو, میں نے تو خانقاہ تفصیل سے دیکھی نہیں ہے, صرف ایک مرتبہ وہاں جانا ہوا. خیر تو مشہور یہ تھا کہ تین تین, چار چار مہینے ایک کمرے میں رہنے والوں کو جب الگ ہوتے تھے تو ایک دوسرے کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا تھا, اور کہاں سے آیا یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے کہ یہاں فوکس صرف اللہ پہ کرو, مخلوق پر نہیں. تو پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں. اس لیے کہ وہ اس نیت سے جاتے تھے, اس نیت سے جاتے تھے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم لوگ خانقاہ میں گئے تھے, اب یہ بڑے بڑے علماء, اور عشاء کی نماز کے بعد ہم باتوں میں مشغول ہو گئے اپنے کمرے میں. ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے پہلے سے, باتوں میں مشغول ہو گئے. حضرت تو اپنے گھر میں تھے, تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے تھے, بڑے بڑے علماء تھے اور فطرت سلیمہ تھی. کہتے باتوں میں لگ گئے تو باتوں کی آواز جو ہے وہ خانقاہ کے خادم کے کانوں تک پہنچی, وہ ایک عام آدمی, لیکن خانقاہ میں تربیت کیسے ہوتی تھی. تو کیا اس کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں, میں ان کو کیسے کہوں کہ آپ بات مت کیجیے, اور یہ لوگ خانقاہ کے ساتھ بے اصولی کر رہے ہیں تو روکنا بھی چاہیے. تو کیا باہر ہی ورنڈا کے اندر کھڑے ہو کر اس نے زور سے اعلان کیا کہ خانقاہ میں عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا منع ہے. تو ہم خاموش ہو گئے. ہمارے یہاں تو اعتکاف بھی ہوتا ہے, خانقاہیں بھی ہوتی ہیں. اب تو ہر شخص آتا ہے خانقاہ میں بھی اپنی مرضی سے چلتا ہے, بلکہ نفس کی مرضی پہ چلتا ہے. نفس کی وجہ، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اس وقت سو جاؤ، اس وقت اٹھ جاؤ، اس وقت تلاوت، اس وقت ذکر، تو ایک نظام بنایا ہوا ہے، نظام بنا. یہ ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے پوری، یہ اب پتا نہیں تلاوت بھی بیچارے کتنی کر سکتے ہوں گے. پہلے 20 دن میں اور اخیری عشرے میں تلاوت کی مقدار میں بہت فرق آ جاتا ہے ان کا. تو یہ ہمارے لیے سارا انتظام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے اور تجویز کیے ہوئے نظام کے مطابق چلیں گے اور یہاں سے اللہ کے ولی بن کر جائیں گے، تو اس میں ہمارا بھی حصہ بڑھ جائے گا اور ہم یہاں بھی نفس کو کنٹرول نہ کریں. آج ہی صبح کچھ دوست اندر آئے ہوئے تھے تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں آئے، خانقاہ میں آئے، اور وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آنے سے پہلے رائے پور میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام کر کے آئے تھے. کچھ لوگ جو ہیں بس چکر لگاتے رہتے ہیں، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی. یہ باطن کا جو فیض ہے روحانیت اور ولایت، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک شیخ کا انتخاب کرے اور اسی کا ہو کر رہے. تمام ارباب معرفت نے یہ اصول لکھا ہے کہ توحید مطلب، توحید مطلب کا کیا مطلب؟ کہ میں جس سے بیعت ہوا ہوں اور جس کو میں نے اپنا شیخ بنایا ہے. ہوں گے دنیا میں قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، لیکن مجھے میرا مقصود میرے شیخ ہی سے ملے گا. اور اگر وہ کسی اور کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہاں اسے نفع محسوس ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس شخص سے مجھے نفع اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے شیخ کی میرے ساتھ دعا اور توجہ ہے، تب جا کر کے فائدہ ہوتا ہے. آج کل تو ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں، ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں. پہلے ایک شیخ کو تلاش کرو، ایسے شیخ کو تلاش کرو جس کے ساتھ مناسبت ہو، لگے کہ ہاں مناسبت ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، کنجیالٹی ہے، ویو لینتھ سیم ہے، اس کی تعلیم کو میں سمجھ رہا ہوں، یہ بھی مجھے سمجھ پائے گا، اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا. شروع شروع میں آنا جانا چاہیے، اطمینان ہو جائے کہ ہاں صحیح جگہ پر میں آ گیا ہوں. اب ان کو اپنا شیخ منتخب کرو، بس ان کے ہو کر کے رہو، بس نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئے. میرے بھائیو، خانقاہ ہے تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے. بڑے شوق سے بیعت بھی ہو جاتے ہیں اور خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں. آج کل تو خانقاہوں میں بہت اکرام ہوتا ہے مریدوں کا. جسے دعوت و تبلیغ میں جو لوگ پہلے جاتے تھے تو بہت مجاہدے ہوتے تھے. یہاں کچھ بہت پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 70s میں کام شروع کیا تھا، ان کو پوچھو کہ کیسے مجاہدے تھے. اب تو اکرام ہی اکرام ہے، جہاں کہیں جاتے ہیں دعوتیں ملتی ہیں. اس وقت بھی قربانی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اس کا اللہ جزائے خیر دے اور اللہ مزید توفیق دے، مگر وہ جو مجاہدے تھے، اسی طرح خانقاہوں میں پہلے جو اب تو اکرام، جماعت والے بھی بہت اکرام کرتے ہیں جماعت میں نکلنے والوں کے، اور خانقاہوں میں خانقاہ والے بھی بہت اکرام کرتے ہیں. کیوں بھائی، کیوں بھائی؟ ان کو نمبر کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں، ان کو پتا ہے، خانقاہ والوں کو بھی پتا ہے اور تبلیغ والوں کو بھی پتا ہے کہ اب زمانہ بہت بگڑ گیا ہے، ان کے ساتھ اگر پیار محبت سے کام نہیں لیا جائے گا تو یہ کوئی آئے گا نہیں. تو بھائی چلو، ان کی خدمت کر کے ہی ان کو کچھ نہ کچھ دینی فائدہ پہنچائے گا. بہت سے لوگ پرانے بزرگوں کی باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمارے زمانے کے مشائخ پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا اصلاح کریں گے، یہ تو خود خادم بنے ہوئے ہیں اپنے مریدوں کے، یہ تو مریدوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں، یہ ان کی شفقتیں ہیں میرے بھائیوں کے. کسی طرح مدارس کے اندر پہلے جو مشقتیں تھیں آج وہ نہیں ہے. طلبہ کو اچھا اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ دل لگی کی جاتی ہے کہ بھائی پڑھ جاوے، کچھ بھی لے جاوے، حاصل ہو جاوے کچھ. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے، اور انگریز کے دور میں انڈیا میں ہائیسٹ اگر کوئی انڈین پہنچ سکتا تھا वो डेप्यूटी कलेक्टर बन सकता था, ये सबसे ऊंचा ओहदा। तो पढ़े लिखे आदमी थे, डेप्यूटी कलेक्टर थे, मगर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत की बरकत से इतने ऊंचे हुए, इतने ऊंचे हुए कि मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह और कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे उनके सामने अदब से बैठते थे। बहुत मोहब्बत थी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, बहुत मोहब्बत। एक मरतबा उन्होंने एक शेर कहा तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो एक शेर सुनकर यह कहा कि ख्वाजा साहिब इस शेर में इतना वजन है और इतना बामाना है कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये होते तो मैं हदिये में आपको दे देता खुशी में। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब दिल में कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना है, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। यहां गैरुल्लाह जब तक रहे वहां तक अल्लाह नहीं उतरता, तो ये अल्लाह अब तो दिल से सब कुछ निकल गया, अब अंदर खलवत है, अब आप आ जाइए। तो ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह अलैह को हजरत ने निकाल दिया, इतने करीब नाराज हो गए किसी बात पर, कहा निकल जाओ। अब शेख के साथ जिद करना, वो बिस्तर लिया और बिस्तर निकलकर बाहर चले गए खानका के बाहर, मगर घर नहीं गए, घर नहीं गए। क्यों घर नहीं गए? इसलिए कि जानते थे कि मैं जिस चीज की तलाश में हूं वो मुझे यहीं से मिलेगा, यहां से नाराज हो कि मैं कहां जाऊंगा। जैसे एक हकीम हो, तबीब हो, डॉक्टर हो और आपकी बीमारी का इलाज उसी के पास हो, तो जैसे भी वो आपके साथ मामला करेगा आप बर्दाश्त कर लेंगे। और फिर जो है कुछ वक्त जब गुजरा, हो सकता है चंद घंटे, हो सकता है एक दिन बाहर रहे, और फिर एक शेर लिख करके भेजा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर। देखा गया अब हजरत जरा ठंडे हुए होंगे, प्यार मोहब्बत का मामला था। अजीब शेर लिखा, उधर तू दर न खोलेगा इधर मैं दर न छोड़ूंगा, उधर तू दर न खोलेगा, उधर तू दरवाजा खोलेगा नहीं, मगर मैं इधर ये दरवाजे पे बैठा हूं छोड़ूंगा भी नहीं। आपका हुक्म यह है कि खानका से निकल जाओ, तो मैं खानका की बाउंड्री से बाहर हूं, अब यहां तो आपकी कुछ नहीं चलती, मैं अपनी बाउंड्री में हूं। उधर तू दर न छोड़ेगा इधर मैं दर न, उधर तू दर न खोलेगा इधर मैं दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है उधर तेरी इधर मेरी। हजरत ने बुला लिया अंदर के, बेखा जाए सबको बुलाओ, गले लगा लिया। खानकाहों में लोग जाते थे अपनी इस्लाह के लिए, और शेख के होकर रहते थे, शेख की मंशा क्या है वो मालूम करते थे। और ये जो कहा जाता है कि शेख की मंशा पे चलो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि ये मालूम करो कि शेख कुछ फुलूस चाहते हैं ना, शेख की दीन के मामले में शेख मुझसे क्या चाह रहे हैं। और जो सही अल्लाह वाले होते हैं उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, उनको दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं। बल्कि शेख कामिल की अलामतों में से एक अलामत यह है कि यह देखा जाए कि दाएं बाएं आगे पीछे मालदार लोग ज्यादा रहते हैं या कम माल वाले ज्यादा रहते हैं। यह अलामत है कि देखो कि आगे पीछे दाएं बाएं कौन ज्यादा रहते हैं, फुलूस वाले ज्यादा हैं या खुलूस वाले, यह देखो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कैसी कैसी पकड़ होती थी, तो वो इधर उधर 2 हफ्ते यहां, 1 हफ्ता यहां, कुछ लोग तो मुफ्तखोर भी होते हैं, मुफ्तखोर। हमारे हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह यहां तशरीफ लाए थे, तो उनके खादिम थे डॉक्टर साबिर साहिब, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे, छोटी उम्र में चले गए, बहुत काबिल थे डॉक्टर साबिर साहिब रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह मेरे हजरत की खानकाह को आबाद रखे। बहुत बड़ा ढचका लगा खानकाह को कि हजरत चले गए, हजरत के बाद डॉक्टर साहिब ने संभाला और चंद ही साल में डॉक्टर साहिब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला हमारे भाईजान की उम्र में, अमल में, फैज में बहुत बरकत अता फरमावे और खानकाह को आबाद रखे। तो एक साहिब को मैंने देखा कि वो हजरत के آگے پیچھے ذرا, اور میں ان کو پہچانتا تھا. تو میں نے ڈاکٹر صابر صاحب کو کان میں کہا کہ میں نے کہا ذرا احتیاط رکھیے ان سے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ابھی حضرت سے کہیں گے کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ذرا احتیاط رکھیے ان سے, اس لیے کہ یہ کچھ سالک والک نہیں ہے, نہ سالک ہے نہ طالب ہے. ان کو فیض باطن کا شوق نہیں ہے, فیض بطن کہ بھائی بزرگوں کے ساتھ اچھا اچھا کھانا ملے گا تو ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ ساتھ. میں نے ڈاکٹر صابر صاحب سے کہا, میں نے کہا ذرا احتیاط سے رہیے. تو ڈاکٹر صابر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تجربہ ان کا ہو چکا ہے. اور بعد میں بتایا کہ ایک دوسرے ملک میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں یہ صاحب تھے, اور ایئرپورٹ پر آ گئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت بس آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں سفر میں ساتھ. تو کہا حضرت نے مجھے تنہائی میں کہا کہ صابر اس زمانے میں بھی ایسی طلب والے لوگ ہیں. دیکھیے حضرت بہت خوش ہوئے, صابر اس زمانے میں بھی ایسی طلب والے لوگ ہیں. دیکھیے کہ ہمارا یہاں چار ہفتے کا قیام ہے اور یہ کہتے کہ ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا وہ تو بعد میں پتا چلا کہ ملک میں جو بھی بزرگ آتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو جاتے ہیں, نہ ان کی فیملی نہ کچھ. تو چار ہفتے دو ہفتے سہولت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو وہ صاحب وہاں رائے پور سے پہنچے خانقاہ تھانہ بھون, اور تھانہ بھون پہنچے تو ناشتے میں وہ خادم سے کہنے لگے کہ تو چائے اور روٹی ہی آئی, رائے پور میں تو ناشتے میں حلوہ اور انڈا ملتا ہے. میں اسلامک دعوی اکیڈمی میں میرے جو ساتھی ہیں میرے ساتھ کام کرنے والے ان کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا, یہ اجتماعی کام ہے. آپ سب میرے ساتھ 100% معاون بنیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. یہ کچن میں کھلانے پلانے والا آنے والے مریدوں پر کیسی نظر رکھتا تھا, فوراً اس نے تاڑ لیا کہ یہاں مرض ہے. مرض ہے تو سیدھا اس نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو جا کر کہہ دیا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ تو حلوہ اور انڈا تلاش کر رہے ہیں ناشتے میں. یعنی خانقاہ کا ایک ایک شخص جو ہے, ایک ایک شخص بنا ہوا تھا, جیسے ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا کہ وہ کلارک سے لے کر ڈاکٹر اور سرجن تک ہر شخص جانتا ہے کہ یہاں یہ مریض کیوں آیا ہے اور اس کا تعاون ہمیں کس طرح کرنا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جب مجلس کے لیے بیٹھے اس میں حضرت نے اصلاح فرمائی, اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی جسے ناشتے میں حلوہ اور انڈا چاہیے وہ دوسری خانقاہ میں جائے, ہمارے یہاں حلوہ اور انڈا نہیں, ہمارے یہاں تو جلوہ اور ڈنڈا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ اللہ تعالی شانو ہمیں ایک مقصد کے لیے لائے ہیں. آگے بڑھو, آگے نماز پڑھو, نماز سے پہلے بیٹھو. اور نماز کے بعد کی بات بھی عرض کر دوں کہ نماز کے بعد, نماز سے پہلے کا تو سمجھ میں آ گیا, نماز کے بعد بھی جتنی دیر مسجد میں بیٹھ سکو بیٹھو, ایک منٹ دو منٹ تین منٹ چار منٹ بیٹھو, کچھ نہیں تو بیٹھے رہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے احاطے میں بیٹھتا ہے وضو کی حالت میں اور دنیا کی بات نہیں کرتا, تو جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اللہم اغفر لہ وارحمہ. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن بیٹھے رہے ایسے اور کہتے رہے کہ آمین 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 دھیرے دھیرے. تو خادم پیچھے بیٹھا ہوا اس نے دیکھا کہ آگے پیچھے دائیں بھائی تو کوئی دعا نہیں کر رہا ہے اور حضرت آمین کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر مشائخ حدیث پڑھتے بھی تھے اور حدیثوں پہ عمل بھی کرتے تھے. ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں بس وہ درسگاہ تک اور باہر نکل کر بھول جاتے ہیں. تو وہ خادم نے کہا کہ حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ آمین کہہ رہے تھے کس کی دعا پر؟ تو کہا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں رہی, وہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کی بخشش فرما, اس پر رحم فرما, تو میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک منٹ کے لیے تو بیٹھو, ایک منٹ کے لیے, تاکہ فرشتے کی دعا تو مل جاوے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اعتکاف میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ میرے دوست تو ایسے یہاں نظر آتے ہیں جو کئی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں لگاتار, کئی سالوں سے لگاتار. کچھ وہ ہیں کئی سالوں سے آ رہے ہیں, بیچ میں غیر حاضری ہوتی ہے کسی عذر کی وجہ سے. کچھ وہ ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں, اور اکثر چہرے دیکھو نوجوانوں کے, کتنی خوشی ہوتی ہے. نوجوان ایک ایسی جگہ پر اعتکاف میں آئے ہیں جہاں دو یا تین آدمی نہیں ہے کہ ہم آرام سے اطمینان سے رہیں گے, اپنا معتکف ہوگا, جب جی میں آئے گا استنجے کے لیے جائیں گے, جب جی میں آئے گا غسل کر لیں گے, نہ کیو نہ لائن نہ کچھ. سب کو پتا ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور آنے والوں کو پتا ہے کہ لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا, مشقت ہوگی, تکلیف ہوگی. اس کے باوجود دیکھو نا نوجوانوں کی تعداد کتنی. کینیڈا سے ہمارے مولوی عمران کے ساتھ پانچ چھ بالکل 20 سال کی اندر کے بچے آئے, نوجوان, کینیڈا میں پیدا ہوئے, کینیڈا میں بڑے ہوئے. مولوی انس کے ساتھ کچھ طلبہ آئے زامبیا سے, یہی 18-19-20 سال کی عمر کے. کتنی خوشی ہوتی ہے دل میں. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے, اسی کام میں لگے ہوئے ہیں رات دن, یہی مشغلہ. یہ بچے جوان, انگلینڈ کے دیکھو کتنے نوجوان بچے ہیں, فرانس سے لوگ آئے ہیں, ڈنمارک سے لوگ آئے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کہاں کہاں سے ہم سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے. کوئی پاکستانی ہے, کوئی بنگالی ہے, کوئی انڈین ہے, کوئی دوسری نسل کا ہے, اور پھر جو ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. تو پہلی نیت یہ کر لو کہ ہم یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. دوسری نیت یہ کرو کہ ہم یہاں اپنے باطن کی صفائی کے لیے آئے ہیں, تزکیہ کے لیے آئے ہیں, دل کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. تیسری نیت یہ کرو کہ ہم یہاں خلوت کے لیے آئے ہیں. خلوت, خلوت کا کیا مطلب؟ کہ سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ, دل دماغ کی خلوت. ہمیں کچھ کسی سے لینا دینا نہیں ہے, دائیں بائیں کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, اپنے کام میں لگے رہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تلاوت میں مشغول ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ تلاوت کے بعد بیان ہے, آپ گھڑی کی طرف بھی مت دیکھو. جب اعلان ہوگا تو اس وقت بند کر دینا. آپ ذکر میں لگے ہوئے ہیں, بس آپ ذکر کرتے رہو. آپ کا ذکر جہری جو آپ کو آپ کے شیخ نے بتایا ہے وہ پورا ہو جائے, تسبیحات پوری کرو. آپ اگر کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے تو آپ تسبیحات پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو 100 مرتبہ, استغفار پڑھو 100 مرتبہ, 300 مرتبہ درود پاک پڑھو, یہ ختم ہو جائے تو چوتھا کلمہ پڑھو, کچھ نہ کچھ پڑھتے. ذکر کے وقت میں ذکر کرو, تلاوت کے وقت میں تلاوت کرو, تو فائدہ ہوگا. ایک نظام ہے یہ, ایک ترتیب ہے یہ. مشغول رہو, ادب سے بیٹھنے کی کوشش کرو. بہت سے ہمارے احباب دوست جو ہیں وہ بغیر مجبوری کے لمبے پیر کر کے بیٹھے رہتے ہیں, آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں. دیکھو یہ حضرات مجبور ہیں, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نوجوان بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجبور ہیں, کوئی حرج نہیں. مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں. ادب سے بیٹھو, ادب سے بیٹھو. تھک جائے تو پھر چار جانو بیٹھ جاؤ, تھک جاؤ تو ٹیک بھی لگا لو, آرام ہو گیا تو پھر بیٹھ جاؤ. ادب سے بیٹھو, سارے نظام سے کرو. کھانے پینے کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے کی رعایت, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے. اور اس طرح کھایا جائے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو, یہ بھی عبادت ہے. اگر شب قدر ہو گئی تو کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی عبادت. سنت طریقے کے مطابق کھانا کھایا, اور کھانا کھاتے کھاتے یہ خیال ہے کہ یار میں تو کھا رہا ہوں مگر مولانا انتظار, میرے دوسرے بہت سارے ساتھی کھڑے ہیں, چلو جلدی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی موقع مل جائے, یہ بھی عبادت. اور شب قدر پانا کوئی مشکل نہیں. 9:30 بجے رات شروع ہوتی ہے, 1:30 بجے رات ختم ہو جاتی ہے. ان 4 گھنٹوں میں آپ ایک اچھی ترتیب سے چلو. خاص طور پہ تراوی کے بعد نفس ذرا سوار ہو جاتا ہے کہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں, استنجا کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کریم ہے. تو کوشش یہ کرو کہ مغرب سے پہلے استنجا ہو جاوے, عصر سے پہلے استنجا ہو جاوے. میرا معمول یہ کہ عصر سے پہلے فارغ ہو جاتا ہوں, اور پھر فجر کے بعد تک فکر نہیں رہتی. اثر سے پہلے فارغ ہو جاؤ، تراوی کے بعد فوراً جو ہے تہجد میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، سحری کر لو، اور یہ صبح صادق اور فجر کے درمیان وقت اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ جس کسی کو فارغ ہونا وہ فارغ ہو سکے، باقی لوگ تلاوت کر سکے. تو یہ جو موقع اللہ تعالی شانوں نے ہمیں دیا ہے، نیت کرو اعتکاف کی، نیت کرو تزکیہ اور اصلاح کی، نیت کرو خلوت کی، نیت یہ کرو کہ یہاں بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، پتہ نہیں کون چھپا رستم یہاں بیٹھا ہوا ہوگا. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اتنے لوگوں کی صحبت ملے گی، ان میں کوئی نہ کوئی نیک صحبت کے لیے میں آیا ہوں. یہ بھی نیت کرو کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علماء کرام جو کچھ بات کریں گے وہ بھی میں سنوں گا. اور یہ بھی نیت کرو کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے جو کچھ لوں گا وہ دوسروں تک بھی بعد میں پہنچاؤں گا. تو دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں کو تعلیم دینے کی، دوسروں تک تبلیغ کرنے کی نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا. یہ ساری نیتیں کرو اور ٹوز پر رہو آخر تک، اپنے آپ کو برابر مضبوطی کے ساتھ رکھو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی شانہ ہم سے وہ بات کہلوائیں اور ہمیں وہ بات سننے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے لیے مفید ہو. اس طرح رہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. صفحے اول میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، ابھی میں نے آپ کو ترغیب دی، مگر کسی کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے. کسی کو دھکا دینا، ابھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ہوتے ہوئے کوئی یہاں سے صفوں کو چیرتا ہوا صفحے اول کے شوق میں آ جائے، یہ ناجائز ہے. تو کسی مستحب کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں دوسری صف میں بیٹھنا اچھا ہے، تیسری صف میں بیٹھنا اچھا ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی فضل والا آدمی ہے، فضیلت والا آدمی، کوئی اچھا عالم ہے، کوئی نیک آدمی ہے، آپ سے عمر میں بڑا ہے، اور آپ پیچھے ہو گئے اور کہا کہ آپ آگے آ جائیے، اب آپ دوسری صف میں ہو گئے اور وہ پہلی صف میں آ گیا، آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس کو نہیں ملے گا. اسے پہلی صف میں کھڑا رہنے کا ثواب ملے گا، آپ کو پہلی صف میں کھڑا رہ کر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے بھی زیادہ ملے گا آپ کو. یہ سب چیزیں جاننے کی ہوتی ہے، موٹی موٹی چیزیں ذہن میں گھس جاتی ہے اور اسی پر اصرار، اسی پر اصرار کہ نہیں یہ کرنا ہی ہے، یہ کرنا ہی ہے، یہ کرنا ہی ہے. وہ مسجد نبوی میں، روضۃ من ریاض الجنہ میں، عصر اور مغرب کے درمیان بھی نفل چلتی ہی رہتی ہے، دو دو رکعت نفلیں پڑھے جا رہے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان بھی. حجر اسود کے لیے کتنے دھکے، کتنے دھکے. حجر اسود کو بوسا دینا مستحب، اور کسی کو دھکا دینا، کسی کو کوہنی مارنا، یہ ناجائز حرام کام. تو کوئی کام ایسا ہم سے نہ ہو. استنجا وغیرہ میں بھی ذرا پیچھے دیکھیں، کوئی بوڑھا آدمی ہے کہے کہ آپ آگے چلے جائیں، دیکھیں کوئی بیمار آدمی ہے کہا آپ آگے چلے جائیں، کوئی اگر ایسا کہے کہ بھائی مجھے حجت ذرا زیادہ ہے آگے چلے جائیں، کوئی بات نہیں. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، دوسرے کی خدمت کرو، دوسرے کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبولیت سے نوازے اور ہمارے سب متعلقین کو بھی قبولیت سے نوازے. جن جن مرادوں کو لے کر ہم آئے ہیں اللہ تعالی شانہ اس سے بہت زیادہ اپنی شایان شان کے مطابق دے، اور ہمارے بہت سارے تعلق والے وہ بھی ہم سے بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ میرے شوہر گئے ہوئے ہیں اعتکاف میں، میرا بھائی گیا ہوا ہے اعتکاف میں، میرے شیخ اعتکاف میں ہیں، میرے استاد اعتکاف میں ہیں، میرا دوست اعتکاف میں ہیں، اور ہمیں کہا بھی ہوگا کہ بھئی یہ دعا کرنا، یہ دعا کرنا، فلاں مسئلہ ہے، تو یہ بھی دعا کیا کرو گے اللہ ہم جن جن امیدوں کو لے کر آئے ہیں ان سے زیادہ آپ دیجئے، اور جن لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں ان کو بھی اپنی شایان شان ان کی امیدوں سے زیادہ دیجئے. اور پوری امت کے لیے بھی دعا کرو گے اللہ امت کو سنبھالنے والے رجال پیدا فرما، امت کو سنبھالنے والے، امت کی قیادت کرنے والے اچھے افراد پیدا فرما، اور اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.